أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة تحريم کی ساتویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کا جو ترجمہ تفسیر صغیر میں درج ہے وہ یہ ہے کہ اے مومنوں, اپنے اہل کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن خاص لوگ یعنی کافر ہوں گے, اور اسی طرح پتھر جن سے بت بنے اس دوزخ پر, یعنی اسی طرح پتھر جن سے بت بنے اس دوزخ پر ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو کسی کی منت و سماجت سننے والے نہیں بلکہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں بڑے سخت ہیں, اور اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے, اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یہ ترجمہ جو تفسیر کبیر سے پیش کیا گیا ہے یہ تفسیری ترجمہ ہے. جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, اس میں اس کے بعض خاص پہلو بعض ایسے الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں جو اس آیت میں وضاحت کے ساتھ درج ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, یہ ہے بنیادی نقطہ میرے آج کے خطاب کا. غلاظ شداد کی بحث تو الگ ہے, میں اس وقت اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ غلاظ شداد ان کن معنوں میں ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یفعلون ما یؤمرون یہ فرشتوں کی ایک صفت ہے, اور آج کا میرا مضمون اسی صفت ما یؤمرون سے تعلق رکھتا ہے. اسلام میں دو طرح کی اصطلاحیں رائج ہیں, ایک مامور کی اور ایک اولو الامر یا ذو الامر کی. مامور ہمیشہ فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہوئے وہی کچھ کرتا ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے, اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا. مگر بعض لوگ صرف مامور ہوتے ہیں اور بعض مامور بھی اور اولو الامر بھی. یعنی مامور ہونے کے لحاظ سے جو کچھ کہا جائے وہی کر سکتے ہیں, اس سے زائد یا کم نہیں کرتے, اور اولو الامر ہونے کے لحاظ سے وہ حکم بھی دیتے ہیں, اور حکم کا دائرہ مامور کے دائرے کے اندر ہوا کرتا ہے. لیکن انہیں حکم دینے کا اختیار ہے، ہر موقع پر وہ اپنی سوچ کے مطابق حکم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا دار الامر کا حال ہے، ان کو بھی ایک دائرے میں محدود ہو کر اپنے حکم کو جاری کرنا چاہیے، جو قوانین کا دائرہ ہے، جو ان لوگوں کی توقعات کا دائرہ ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے اور اس نسبت سے وہ مامور ہوئے، لیکن اپنی معموریت کی حیثیت کو وہ بھول جاتے ہیں اور اولی الامر بنتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ یہ دنیا داروں کا حال ہے، مگر جہاں تک ان کے اولی الامر ہونے کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں، اور جب تک وہ اولی الامر رہتے ہیں ان کی اطاعت کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ ساری بحثیں نظام جماعت سے تعلق رکھنے والی بحثیں ہیں۔ آج میں اس نیت سے ان بحثوں کو چھیڑ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ سلسلے کے کارکنوں کو ان کی حیثیت، ان کے دائرہ کار کے متعلق اچھی طرح وضاحت سے سمجھایا جائے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض لوگ، مثلا معتمد، جو ان کا فریضہ ایک جماعت میں معتمد کا ہے، وہ لوگ بعض دفعہ ذو الامر بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ذو الامر امیر ہے اور معتمد ذو الامر نہیں ہے۔ امیر مامور بھی ہے، یعنی ایک لحاظ سے معتمد بھی ہے، لیکن امر دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح سلسلے کے تمام عہدے جو کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، جماعتی تنظیم سے یا ذیلی تنظیموں سے، ان سب میں یہ دو سلسلے ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں، مثلا خدام الحمدیہ کا چھوٹا دائرہ ہے، اس کے اندر جو بہت چھوٹے دائرے مقامی جماعتوں سے یا خدام کی مجالس سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بھی ایک معتمد ہوا کرتا اور ایک زعیم بھی ہوتا ہے۔ معتمد کو اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کرنے کا کسی دائرے میں بھی اختیار نہیں، وہ صرف کان ہوتا ہے جس کے جو اپنے ذو الامر کی طرف لگے رہتے ہیں، جو کچھ اس کو کہا جائے بین ہی وہی کام کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کرے گا تو وہ معتمد ہی نہیں رہے گا، وہ فرشتوں کے قریب ترین ہے۔ تو اپنی اس حیثیت سے کیوں خوش نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں؟ خدا کے فرشتے بھی تو مامور ہوا کرتے ہیں، ذوالامر نہیں ہوا کرتے۔ سارے قرآن میں کہیں بھی فرشتوں کو ذوالامر نہیں فرمایا گیا، مامور ہیں اور اپنے دائرہ کار میں بینے ہی وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ ان احکامات میں سے جب وہ حکم لوگوں تک کوئی پہنچاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے اذن سے ہم یہ حکم پہنچا رہے ہیں، اور اس میں کوئی استثنا نہیں۔ ہمیشہ فرشتے جو بات پہنچاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اس وضاحت کے ساتھ پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر مامور فرمایا ہے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ بین ہی یہی کام معتمد کا ہے۔ جب بھی وہ کسی مجلس کو یا کسی فرد واحد کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر وہ یہ حوالہ نہیں دیتا کہ میرے افسر بالا کی طرف سے میں اس بات پر مامور ہوں کہ تم تک یہ حکم پہنچاؤں، تو اس کے حکم کی کوڑی کی بھی حیثیت نہیں۔ جماعتیں یا مجالس اس کو کلیت نظر انداز کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ معتمد تو ہے لیکن ذو الامر نہیں۔ اگر کسی ذو الامر کا پیغام اس نے پہنچانا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وضاحت کرے کہ یہ حکم میرا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ جس کے تابع ہوں اس نے یہ حکم مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے مامور کیا ہے۔ اگر اس نظام کو، جو ساری کائنات کا نظام ہے اسی طرح پر جاری و ساری ہے، جماعت احمدیہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے تو کسی معتمد کے لیے اس میں سبکی کا بھی کوئی سوال نہیں کہ میری سبکی ہوگی میں تو حکم دے ہی نہیں سکتا۔ سارے فرشتوں کی سبکی ہوگی تو اس کی سبکی ہوگی، جتنے خدا کے فرشتے ہیں वो मोतमदी हैं, बस अपनी ذات میں مگن ہو اور شکر کرو اور خدا کا جس حد تک احسان کا تصور باندھو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس قابل سمجھا, تمہیں ایک ایسا مقام عطا فرمایا جس میں کامل یقین ہے کہ تم اس مقام سے سر منہ بھی فرق نہیں کرو گے. اتنا بڑا اعزاز اور اس کو انسان سمجھے کہ میری سبکی ہو گئی, یہ تو بہت ہی بیوقوفی ہوگی. ایسا شخص جو اس کو سبکی سمجھتا ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے معتبر بنایا جائے. اب میں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان اقتباسات سے معاملہ بالکل کھل جاتا ہے اور وہی مضمون وہ حیرت انگیز طور پر ساری کائنات میں جاری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جب میں نے اس ان آیت کے اس پہلو سے متعلق رہنمائی چاہی, یعنی ان معنوں میں کہ آپ کی متعلقہ تحریرات کا مطالعہ کیا, مجھے یقین تھا کہ انتہائی تفصیل کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہوگی. تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ تمام نظام جسم کو بھی آپ نے زیر بحث لائے ہیں. دنیاوی طاقتوں اور سیاسی طاقتوں کے جو اول الامر ہیں ان کو بھی زیر بحث لائے ہیں, دینی ذل امر کو بھی زیر بحث لائے ہیں, فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور ان کے متبادل کردار تمام زیر بحث لا کر ایک پہلو بھی اس مضمون کا آپ نے باقی نہیں چھوڑا. تحریریں تو دو تین چنی ہیں میں نے, اور بھی بہت سی تھیں جن کے متعلق زیادہ تفصیل سے مجھے بات کرنی پڑتی تھی پڑھنی تھی, کیونکہ سننے والے سمجھتے کہ یہاں تکرار ہے. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں تکرار نہیں اصرار ہوا کرتا ہے, اور ہر مضمون کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ضرور نیا پہلو ہوتا ہے جس پر غور کر کے سمجھ آتی ہے اور اسے سمجھانے کے لیے بھی وقت چاہیے. بس آج کا خطبہ میں نے چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا ہو, مگر کوشش یہی کی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو سمجھا دوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سمجھاؤں. الحکم جلد 5 اور نمبر 30 17 اگست 1901 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریر شائع ہوئی ہے. 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے, 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے, اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی تھی. انسانی قواب ہی ایک طرح پر ملائکہ کا ہی درجہ رکھتے ہیں, کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون, وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے, اسی طرح پر انسانی قوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. ایسا ہی تمام قوا اور جوارے حکم انسانی کے نیچے ہیں. اب یہ تحریر بہت ہی لطیف مضمون کو بیان کر رہی ہے. 10,000 صحابہ کا ملائکہ ہونا ان معنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پوری طرح تکمیل کرتے تھے. اس سے مضمون شروع کر کے تو جسمانی قوا کی بات شروع کر دی ہے. یہ وہ بحث ہے جس کو بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے, جن کا دماغ اور جسم کے باہمی رابطے سے تعلق ہے, جو اس مضمون پر غور کرتے ہیں, انہوں نے بیان کیا ہے. اور آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس میں یہی مضمون تھا. یعنی کوشش تھی اس شخص کی اس کے سمجھ سکے, اگرچہ وہ سمجھ نہیں سکا, کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے جو قرآن کریم جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے, دوسرا سمجھ نہیں سکتا. بہرحال ماسل ساری تحقیق کا یہ ہے कि दिमाग के अंदर कोई अमर हुक्म देने वाला मौजूद है, और तमाम निज़ाम जिस्मानी 100% उस हुक्म की तामील पर मजबूर है। बीमारी इसको कहते हैं कि हुक्म हो और अमल ना हो। जहां यह वाकया हुआ वहां बीमारी शुरू हो गई, सारा निज़ाम जिस्मानी बेकार होकर रह जाता है अगर वो आमिर जो दिमाग में खुदा ने बिठाया हुआ है उसके मतहत उसकी बातों पर अमल न करे, और उसकी बातों का सारे निज़ाम जिस्मानी तक पहुंचाने का निज़ाम इतना बारीक है और इतना तफसीली है कि अगर कहा जाए कि अरब हा अरब वास्ते बीच में मौजूद हैं और उनमें से हर वास्ते की तफसील मौजूद है तो ये मुबालगा नहीं है, ये कम होगा। जितना भी मुतालिया आप करके देख लें, मैंने बहुत मुतालिया करके तफसील से इस मज़मून को समझने की कोशिश की है, यानी साइंसदान की ज़ुबान से, बिलाखिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि साइंसदान तफसील तो बयान कर देते हैं मगर वजूहात के क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एक बारप्त निज़ाम है जो कायनात के निज़ाम की तरह बारप्त है, क्यों ऐसा हुआ है ये बयान नहीं कर सकते। ये जानते हैं कि अगर दिमाग के अंदर जो उलुल अमर बैठा हुआ है वो सारा जिस्म जो मामूर है उसको फरिश्तों की तरह उसकी तामील करनी चाहिए, अगर वो तामील से किसी एक जगह भी एक मामूली से हिस्से में भी महरूम रह जाएगा तो सारा निज़ाम तबाह हो सकता है। अब बाद लोग ऐसे फालिज के शिकार होते हैं कि सिर्फ दिमाग काम कर रहा है और सारा धड़ कुल्लियतन मफलूज है, वो क्या चीज़ है, वो सिर्फ इस रबते की कमी है जो खुदा तआला ने कायम फरमाया, लेकिन मामूर को आमिर हुक्म दे रहा है उसको आवाज़ ही नहीं पहुंच रही या उसकी परवाह नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में कुल्लियतन तमाम निज़ाम मफलूज होकर रह जाता है। एक छोटे से रबते की कहीं कमी वाक़या हुई है। यही हाल जमात का है, अगर मोतमद जिसको एक हुक्म दिया जाता है आगे उस हुक्म को जमात को ना पहुंचाए तो सारी जमात मफलूज हो जाएगी, और ये खराबियां मैंने बहुत जगह देखी हैं। कई दफ़ा बार बार समझाना पड़ता है कि आपसे जो कुछ कहा गया है उमरा हों या जो भी हों वो मेरे लिहाज से तो मुतमद हैं, उनको मैं बारहा समझाता हूँ कि खुदा के वास्ते जो कुछ कहा गया है इसको ज़रूर उन तक पहुँचाएँ जिनकी खातिर कहा गया है, लेकिन गफलत हो जाती है और तफसील से उन सब तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती जिन तक ये बात पहुंचाई जानी ज़रूरी है, और नतीजतन एक फालिज का सा मंज़र दिखाई देता है जो निज़ाम जिस्म या निज़ाम जिस्मानी की मुझसे मुशाबियत रखता है। बस देखें हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि सलाम की तहरीर कितनी बारीक और कितनी लतीफ़ है। अगर इसकी तफासील में मैं जाऊं तो एक घंटे का खुतबा भी बहुत छोटा होगा, कई घंटों के खुतबे भी छोटे होंगे। जिस हद तक मैं इस मज़मून को साइंसी नुक्ते नगाह से समझा है मुझे लंबा अरसा दरकार है कि मैं उसकी तमाम तफासील, जिस हद तक मुझे इल्म है, हर तफसील का तो मुझे इल्म ही नहीं है, जो थोड़ा सा मुझे इल्म है उसको अगर बारीकी से समझाने की कोशिश करूं, और ख़ास तौर पर यह जहन में रहे कि बहुत से हमारे सुनने वाले अनपढ़ भी हैं बहुत महदूद इल्म रखने वाले भी हैं, तो उतनी ज़्यादा मुझे मेहनत भी दरकार होगी उनको समझाने के लिए, उतना ज़्यादा वक्त भी चाहिए होगा। तो यही वजह है कि मैंने कहा था कि मैंने कोशिश की थी कि वक्त थोड़ा लूँ, तो थोड़े वक्त में हज़रत मुशर्रफ़ साहब की चंद सिर्फ तहरीरात पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि हर तहरीर का मज़मून खोला जाए तो बहुत लंबा वक्त दरकार है। बहरहाल अब देखें इस इबारत की शान, 10,000 सहाबा को पहली किताबों में मलाइका लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में जो 10,000 कुदूसी आपको अता किए गए उनको पुरानी किताबों में कुदूसी भी लिखा है, यानी वो खुदा की तरफ से पाकशुदा थे, और मलाइका भी लिखा हुआ है। यही हालत मलाइका की आप में मैं देखने चाहता हूं, क्योंकि इसके सिवा तो जमात बन ही नहीं सकती। और इसकी तफसील को समझाए बगैर भी इतनी बात तो मैं आपको समझा सकता हूं कि निज़ाम इंसानी में से कुछ भी अगर हिस्सा मफलूज हो जाए तो सारी उम्र के रोग लग जाते हैं। इतनी बात तो हर अनपढ़ भी समझ सकता है, वो नहीं जानता कि उसको क्या हुआ है, कहाँ कोई कल टेढ़ी हुई है, मगर ये जानता है कि एक ही बीमारी ने सारे जिस्म को मफलूज करके रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा उसको। तो अगर एक भी बीमारी जमात में कहीं लग जाए तो अंदाजा करें कि बाकी जमात का क्या हाल होगा। फिर हर बीमारी से परहेज जरूरी है। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ ये जोर दिया है कि खुदा ताला के इतने अहकाम हैं उनमें से हर हुक्म पर अमल ज़रूरी है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये मुराद है उससे। हरगिज़ ये मुराद नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नज़दीक सारी जमात इतने आला दर्जे तक पहुँच चुकी है कि हर हुक्म पर पूरी तरह ईमान भी रखती है और अमल भी करती है। मगर अगर अमल नहीं करती लेकिन खुदा का खौफ रखती है, अगर डरती है कि मेरे अमल में कमी के नतीजे में कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के अमल की कमजोरी से जमात को नुकसान से महफूज रखता है। ये खौफ और ये वही खौफ है जिसको तख्वा कहते हैं। बस इस बीमारी का इलाज भी तख्वा है। कमजोरियां तो बेशुमार हैं जिनमें हम मुब्तला हैं, उसके बावजूद निज़ाम जमात की हिफाजत की खातिर लाजिमन है कि इंसान अपनी कमजोरियों से डरता रहे और अल्लाह के हुजूर ये अर्ज करता रहे कि इन कमजोरियों का बद असर जो दूसरों पर पड़ सकता है और पड़ना चाहिए कानूनी कुदरत के तौर पर, मुझे उससे महफूज रख और मैं दुश्मन के लिए इब्तला का मुजीब न बनूं। हजरत मसीह ने इसी मजमून को इस तरह बयान फरमाया है कि अगर किसी शख्स की वजह से कोई ठोकर खा जाए तो बेहतर था कि वो शख्स पैदा ही ना होता, क्योंकि उसने बड़ा जुर्म कमाया है। बस अपने अमाल की इस हद तक हिफाजत करना कमजोरी के बावजूद कि वो दूसरे जिस्म के हिस्से पर यानी जमात पर असर अंदाज ना हो, ये इंतहाई ज़रूरी है। और ये जब ही होगा जब आप उल अम्र के अहकामात को नज़रअंदाज करेंगे और तख़फ़ीफ़ की नज़र से देखेंगे। इसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उल अम्र से मुतल्लिक़ दीगर तहरीरात में आपके सामने पेश करता हूँ और उनमें से बाज़ हिस्से, यानी मुसलसल तहरीर नहीं पेश कर सकता इस वक्त क्योंकि मज़मून बहुत लंबा हो जाएगा, मगर बाज़ हिस्से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उलिल अम्र से मुराद जिस्मानी तौर पर बादशाह और रूहानी तौर पर इमाम ज़मान है, ये फ़र्क भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है। रूहानी तौर पर इमाम ज़मान उलिल अम्र है लेकिन मादी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज से बादशाह भी उलिल अम्र है। और जिस्मानी तौर पर जो शख्स हमारे मकासद का मुखालिफ ना हो और उससे मज़हबी फ़ायदा हमें हासिल हो सके वो हम में से है। ज़ुरूरत इमाम सफ़ा 23। तो ये ख्याल कि उलिल अम्र सिर्फ रूहानी निज़ाम का बादशाह है यानी हमारे नुक्ते निगाह से हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस्मानी लिहाज से उसके सिवा कोई हम पर उल अम्र नहीं है, ये ख्याल गलत है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के फहम क़ुरान के नतीजे में, जिससे बेहतर फहम क़ुरान मुमकिन ही नहीं, हर बादशाह हर सियासी कौम का रहनुमा जो हकम हो जाए, जिसको वो मकाम हासिल हो जाए कि सारी कौम को उसकी बात मानना ज़रूरी हो, वो उल अम्र है और उसकी अतात फ़र्ज़ है। خواہ وہ دماغی لحاظ سے کیسا ہی ہو، خواہ وہ عقلی لحاظ سے ایک پاگل دکھائی دے، خواہ وہ روحانی لحاظ سے انتہائی ظالم اور حد سے گزرنے والا ہو، ان تمام امور کا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے ذکر فرمایا ہے تاکہ کسی کو بہانہ ہاتھ نہ آئے کہ ایسا اولو الامر ہو تو ہم کیسے اطاعت کریں گے. فرمایا ہر صورت میں اطاعت کرنی ہوگی، صرف ایک صورت ہے کہ اس کی اطاعت سے آپ باہر نکلیں، کہ اگر روحانی بادشاہ کا حکم اس سے متضاد ہو اور بیک وقت روحانی بادشاہ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عمل ممکن نہ ہو، تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آپ کو سمجھا اس کی روح سے وقتی طور پر ایسی صورتوں میں اولی الامر کی طرف رجوع کرو، یہ روحانی اولی الامر ہے، اصل وہی ہے، اور دنیاوی اولی الامر کو چھوڑ دو. یہ مضمون میں نے پہلے بھی بارہا سمجھایا ہے، اب پھر دوبارہ ضرورت ہے نظام جماعت کے حوالے سے، یعنی دنیا میں احمدیوں کو جو حکومتوں کے سامنے مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر جماعت کے دائرے میں کوئی شخص بھی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ میرا اولی الامر تھوڑے دائرے میں ہے، خلیفہ وقت میرا اولی الامر زیادہ وسیع دائرے میں ہے، اس کے حکم کو یہ شخص ٹال رہا ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں مانوں گا. اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو فساد کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا. یہاں جا کر لوگوں کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ باریک فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون اگرچہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، مگر پھر مجھے نظام جماعت کی صحت کی خاطر اسے بیان کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص صاحب امر ہونے کی وجہ سے کسی کو کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو، تو وہاں اس کو ذرہ بھی تردد کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتا ہے جاؤ اپنے گھر بیٹھو، تم اولی الامر ہو اس دائرے کے اندر جس کا دائرہ جو قرآن کے دائرے کے اندر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے دائرے کے اندر ہے، اور اس دائرے میں فرائض کا ترک ناممکن ہے، لیکن فرائض سے کم کے جو ترک ہیں وہ ممکن بھی ہو سکتے ہیں. یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا فساد برپا ہوتا ہے. فرائض کا ترک بالکل واضح ہے، وہ محکمات میں سے ہے، کوئی دنیا میں اختیار نہیں رکھتا کہ ان محکمات کو تبدیل کر سکے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کوئی وہم و گمان کا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ محکمات کو نظر انداز کریں، مگر دنیا والے جو محکمات کو نظر انداز کرتے بھی ہوں وہ اس کا حکم نہیں دے سکتے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ خود محکمات کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک ان کا شخصی گناہ ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو کہہ دیں کہ یہ چھوڑ دو تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے اوپر حاکم بننے والی بات ہے. ایک حکم کی آپ تعمیل نہ کر سکیں اور عجز ہو اور شرم ہو اور حیا ہو، یہ گناہ ایک انفرادی گناہ ہے، لیکن اگر اس قدر جسارت کریں کہ دوسرے کو وہ حکم دیں جس کو تبدیل کا جو حکم دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اولی الامر کی بحث اٹھائی ہے، اس کے بہت سے پہلو چھوڑتے ہوئے اب میں وہ اس بحث کو لیتا ہوں جو جماعتی نظام سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے. اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے. اب اولی الامر کے مقابل پر اطاعت کا مضمون ہے. فرمایا اگر سچے دل سے اطاعت کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے. اب یہ مضمون اطاعت کرنے والے کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا. ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں اگر کوئی کسی اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے وہ چھوٹا سا انسان ہی ہو, اس کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوتی ہے, ایک کشادگی پیدا ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے میں بڑا ہوں لیکن اس کی اطاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے, اس کی اطاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نے مجھ تک پیغام پہنچایا اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اس وقت اس کا جھکنا اس کی عظمت کی دلیل ہوگا اور محسوس ہوگا اس کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ابتلاء میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس وجہ سے وہ نور اور روح کو ایک لذت آتی ہے. جو حضرت مسیح مسیح نے بیان فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے. لوگ مجاہدے کرتے ہیں, بعض عمریں گنوا دیتے ہیں مجاہدوں میں. فرمایا مجاہدات کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اطاعت کی ضرورت ہے. اطاعت سے انقلاب عظیم برپا ہو سکتے ہیں. مجاہدات سے ایک شخص کو خیال ہو سکتا ہے کہ میں جسم کما رہا ہوں یا میری روح کو پرورش مل رہی ہے, لیکن اسے ساری دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. فرمایا مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے, مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو. اور یہی ایک مشکل امر ہے. اطاعت کی ضرورت ہے مگر سچی اطاعت کا ہونا ایک مشکل امر ہے. اطاعت میں اپنی ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے. دل کی تمناؤں کو اور دل کی خواہش کو ذبح کرنا پڑتا ہے, جو ایک بہت مشکل امر ہے. بدون اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی. اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے مواحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے. بڑی بڑی توحید کے دعوی کرنے والوں کے سینوں کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بت کیا ہے؟ ہوائے نفس. دل کی خواہش کو اللہ کے احکام پر جان بوجھ کر ترجیح دینا, یہ تو سراسر واضح شرک ہے. اور اطاعت نہ کرنے پر شرم محسوس کرنا اور حیا محسوس کرنا اور استغفار میں مبتلا ہونا اور رونا اور گریہ زاری اختیار کرنا, یہ واضح شرک نہیں ہے. یہ نفس انسانی کی کمزوریاں ہیں جو اگر نظر انداز کر دی جائیں تو رفتہ رفتہ شرک میں تبدیل ہو سکتی ہیں. اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بڑے غور سے سنیں. فرماتے ہیں ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے مواحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے. دیکھنے میں بڑے توحید پرست ہوں گے مگر ان کے دلوں میں بت آباد ہوں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا, اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی. فنا شدہ کا مطلب ہے دل سے ہوائے نفس کو مٹا دیا تھا. یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے. اس لیے معتمد ہو یا معتمد کو حکم دینے والا ہو, دونوں صورتوں میں فرما برداری دونوں پر لازم ہے. ایک پر اس پہلو سے لازم ہے کہ جس بات پر وہ مامور ہے اسی کا حکم دے, اس سے زائد نہ دے. اور وقت پر جو فیصلہ کرنا ہو اپنی سوچ کے مطابق کرے، مگر کوشش یہی ہو کہ جو عمومی ہدایت ہیں ان کے تابع رہتا ہے۔ معتمد کو یہ اختیار نہیں کہ وقت پر کوئی حکم بھی دے سکے، اس نے تو صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے جو اس کو کہہ دیا گیا ہے، اس دائرے میں وہ محدود ہو چکا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے کم نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ فرشتوں کو طریق اللہ فرماتا ہے، نہ وہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ وہ کم کر سکتے ہیں، بین ہی وہی کرنا ہوگا جو ان کو کہا گیا۔ کمی اور زیادتی کے مواقع دوسرے الامروں کے امر کے لیے ضرور پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ صورت حال بدلنے کے نتیجے میں موقع پر ایک صاحب امر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ موقع پر جو فیصلہ کرے گا اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس بات میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے، اور کبھی موقع کا فیصلہ کرنا پڑے اور یاد نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا چاہتے ہیں اور کیا فرما چکے ہیں، تو پھر اپنی فطرت کے اندر جو اطاعت نے ایک یگانگت گھول دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ یگانگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی جو اطاعت کے نتیجے میں ان کی فطرت میں گھولی گئی تھی، جب اس کے حوالے سے فیصلہ کرتے تھے ضرور صحیح نکلتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کے سامنے حاضر ہو کر جب پیش کرتے تھے تو بعض صحابہ کہتے ہیں ساری عمر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہوئی جب رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہی میرا فیصلہ تھا، میں ہوتا تو یہی کرتا۔ اندازہ کریں اس یگانگت سے کیسا سرور حاصل ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے، اطاعت سے نور اور روشنی کا یہ مطلب ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ فنا شدہ قوم تھی، یعنی اپنے دل کی تمام نفسانی خواہشات کو مٹا بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں کوئی قوم بھی جب تک اس میں یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی، جب تک وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے، اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے یعنی اس وقت تک وہ قوم نہیں کہلا سکتی۔ پھر اگلا فکر ہے اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات ہیں۔ اللہ جماعت کو ادبار اور تنزل کے نشانات سے کلیتاً پاک رکھے، لیکن یاد رکھیں جب آپس کے اختلاف رائے کے نتیجے میں پھوٹ پیدا ہو جائے اور کچھ ٹولیاں کچھ کرنا چاہیں کچھ ٹولیاں کچھ کرنا چاہیں، تو یہ پھر وہ تنزل کا آغاز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اسفل السافلین اس کی حد ہے۔ سب سے زیادہ ذلیل مخلوق خدا کے نزدیک جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اطاعت سے معلوم ہوتے ہیں وہ اسفل السافلین ہو جاتے ہیں، گرتے گرتے آخری مقام تک جہاں تک انسان گر سکتا ہے گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم تو بھرا لیکن اپنی آراء کو فوقیت دے کر اپنے اندر بتوں پر بت بناتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا دل اس خانہ کعبہ کی طرح ہو گیا جو توحید کا علمبردار تھا لیکن بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو ایسے ہی یہ مواعظ ہیں جن کے متعلق مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے مواعظ اور سینے بتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بس ان باریک باتوں پر نظر رکھیں اور ہرگز کسی بت کو توفیق نہ دیں کہ وہ آپ کے دل میں جگہ بنا لے۔ اور نشانی یہ ہے اگر پھوٹ ہے جماعت میں افتراق ہے تو قطعی علامت ہے، لازماً بت موجود ہے، بت شکنی کی ضرورت ہے وہاں۔ اور بعض بڑی بڑی اچھی جماعتوں میں بھی بعض لوگ اس بت شکنی بعض لوگ ایسے بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے پیغام کو جماعت میں پھیلا کر افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ अभी कल ही मुझे एक फैसला करना पड़ा एक जमात के मुतल्लिक, जहाँ भरी जमात में सिर्फ चार ऐसे अफराद थे जिन्होंने इफ्तराक शुरू किया हुआ था और समझते ही थे कि हम नेकी की तालीम दे रहे हैं, हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन जिस तरह भी वो तालीम दे रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये नतीजा वो जानते हैं कि उसके नतीजे में दिल फटे हैं, उसके नतीजे में ग्रोहबंदी हुई है, और ये पहचान बुत परस्ती की पहचान है। अगर ग्रोहबंदी हुई है तो वो लोग लाजमन ज़िम्मेदार हैं, बज़ाहिर वो तौहीद की तालीम दे रहे हैं लेकिन दरअसल शिर्क फैला रहे हैं। इदबार और तनज़ुल के निशानात हैं मुसलमानों के ज़ौफ़ और तनज़ुल के मिन जुमला दीगर असबाब के बाहम इख्तलाफ़ और अंदरूनी तनाज़ात भी हैं। और भी वजूहात हैं तनज़ुल की, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी वजूहात पैदा हुई जिसके नतीजे में उन्होंने तनज़ुल इख्तियार किया, मगर एक वजह जो बहुत कड़ी वजह है वो बाहमी इख्तलाफ था। बस अगर इख्तलाफ राय को छोड़ दें और एक की इताअत करें जिसकी इताअत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, फिर जिस काम को चाहते हैं वो हो जाता है। अल्लाह ताला का हाथ जमात पर होता है, इसमें यही तो सिर है। अल्लाह ताला तौहीद को पसंद फरमाता है और ये वहदत कायम नहीं हो सकती जब तक इताअत न की जावे। जमात के सर पर खुदा का हाथ तब होगा जब वो जमात होगी, और जमात हो नहीं सकती जब तक एक शख्स की इताअत न की जाए जो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है कि उस पर उसकी इताअत की जाए। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा बड़े बड़े अहलुर्राय थे। अब देखें उनकी राय की कितनी ताकत थी और उसको किस तरह मसीह अलैहिस्सलाम ने बड़े कवी दलाइल से साबित किया है। ऐसे ये तो नहीं था कि जो अरब रसूलुल्लाह सल्लम के सामने सर तस्लीम खम कर बैठे थे इस वजह से थे कि नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बेवकूफ़ थे या उनकी अपनी राय कोई नहीं थी। इस मज़मून को छेड़ते हुए मिश्रशाह फरमाते हैं, बड़े अहलुर राय थे, खुदा ने उनकी बनावट ऐसी ही रखी थी, वो उसूल सियासत से भी खूब वाकिफ थे, क्योंकि आखिर जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा किराम खलीफा हुए और उनमें सल्तनत आई तो उन्होंने जिस खूबी और इंतज़ाम के साथ सल्तनत के बारे ग्राम को संभाला है उससे बखूबी मालूम हो सकता है कि उनमें अहलुर राय होने की कैसी काबिलियत थी। हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लगता है कोई राय ही नहीं, अगर कोई राय देते भी थे तो बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लम की राय उसके ऊपर गालिब आकर ये फिर एकदम अपनी राय को मिटा दिया करते थे, मगर इताअत की रूह थी। जब साहिबुर राय बने जब खुदा तआला ने हुकूमत नसीब की तो हज़रत उमर के मुतल्लिक आज के मुफक्किरीन भी लिखते हैं कि एक भी सियासी गलती नहीं की आपने, सारी जिंदगी हुकूमत की है। सियासी पहलू से अगर हम देखें, मजहबी नुक्ता निगाह को छोड़ दें जो इख्तलाफ का नुक्ता निगाह है, तो बाज़ चोटी के मुबस्सरीन ने यह लिखा है कि उमर एक ऐसा खलीफा है जिसके मुतलिक हम पूरी छानबीन कर लें तो ये बात खती है कि सियासत में कभी उन्होंने गलती नहीं की, ऐसे अजीम सियासतदान थे। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम देखें इन्हीं खुलफा के हवाले से जो आम आदमियों की तरह चलते फिरते थे, फरमा रहे हैं ये ख्याल मत करो कि वो साहिबुर राय नहीं थे, तुम भी साहिबुर राय बनते फिरते हो जो बाज़ बाज़ निज़ाम के खिलाफ सर उठाते हो, तुम्हें क्या पता कि तुमसे बड़े बड़े साहिबुर राय थे जो उलिल अम्र के सामने झुक गए। جہاں خدا نے اجازت دی وہاں پھر صاحب الرائے ہونا جو ان کی صلاحیت تھی یہ بہت چمکی ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کو ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راہوں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سمجھا, اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا. ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا, اطاعت میں گمشدگی. اب دیکھیں کتنا پیارا محاورہ ہے, اطاعت میں گم ہو چکے تھے کلیتاً, اور اتنا گم ہو چکے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ بھی اطاعت ہے. یہ مضمون حضرت مسیح علیہ السلام نے کھولا ہے کہ جو حرکتیں ہمیں اس وقت دکھائی دیتی ہیں بعض عجیب و غریب, اس کی وجہ اطاعت تھی. اتنے کامل مطیع ہو چکے تھے کہ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی حرکت بھی ایسی نہیں کہ اگر اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو وہ بے فائدہ ہوگا. ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے. حضرت بشیر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی ان مضامین کو نہیں باندھا ہوا. بڑے بڑے مقررین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا, لیکن وہ کیا عشق تھا, اس کی کنوں کیا تھی, یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے, اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے, اور اگر ان میں یہ اطاعت یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے. میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے. اب یہ دلیل کیسے بنی, جب تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو الفاظ میں سمجھیں گے نہیں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. فرماتے ہیں میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ, ہاں باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی, کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں. وہ جو شیعہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پھوٹ تھی, یعنی حضرت علی کے اختلافات تھے یا کسی اور کے اختلاف تھے, فرمایا اگر پھوٹ ہوتی تو یہ ترقیات ہو ہی نہیں سکتی تھی. جو عظیم ترقیات خصوصاً خلفائے راشدین کے زمانے میں نصیب ہوئی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا پھوٹ کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھوٹ ہو اور ترقیات یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس کیسی پختہ اور عمدہ دلیل لائے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, کہ میرے نزدیک تو یہی ایک دلیل کافی ہے. مگر ان کے لیے کافی ہے جو عقل رکھتے ہیں, جو غور کرنے کی عادت رکھتے ہیں. عامۃ الناس کے لیے تو پکی سے پکی بڑی سے بڑی دلیل بھی پیش کریں تو سمجھ کچھ نہیں آتی. عامۃ الناس کیا, ان عامۃ الناس کے علماء تو ان سے بھی زیادہ نہ سمجھیں. دلیل کی بات ماننا تو ان کے نفس کی انا کے خلاف ہے, جنہوں نے بے شمار انانیت کے بت سینوں میں سجائے ہوئے ہوں. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے دلیل کی بات سن کر اپنا سر تسلیم خم کریں. ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا, مگر میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھی. اب عام دلیل جو ہے وہ دلیل جو ہم سنتے آئے ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہے, ایک بالکل الگ دلیل ہے. اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں, یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جب دل کی ناریاں لبریز ہوگی اور بہ نکلیں تو اس سیلاب کو دنیا میں روک ہی کوئی نہیں سکتا تھا. یہ مفہوم ہے. یہ احمقانہ خیال ہے کہ پھر اس سیلاب کو کسی تلوار کی ضرورت ہے. یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا. جب ایسی نالیاں بہہ نکلیں, ایسا فلڈ آ جائے جس کے نتیجے میں دل تسخیر ہو رہے ہوں, تو تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ تلوار کا موقع کیا ہے؟ میرا تو یہ مذہب ہے, یہ مسیح شاہ فرما رہے ہیں, میرا تو یہ مذہب ہے کہ وہ تلوار جو ان کو اٹھانی پڑی وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھی, ورنہ اگر تلوار نہ بھی اٹھاتے تو یقیناً وہ زبان ہی سے دنیا کو فتح کر لیتے. سخن کز دل بیروں آیت نشیند لا جرم بر دل, یعنی وہ کلام جو دل سے نکل رہا ہو وہ بلا شبہ دل میں جا کر بیٹھ جایا کرتا ہے. دل سے نکلی بات دل پر اثر کرتی ہے. فرماتے ہیں انہوں نے ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا. ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا. اس میں کوئی تکلف اور نمائش نہ تھی. ان کا صدق ہی ان کی کامیابیوں کا ذریعہ ٹھہرا. یہ سچی بات ہے کہ صادق اپنے صدق کی تلوار ہی سے کام لیتا ہے. اس کو سچائی کی تلوار کے سوا کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا. اب جس کو ہم نور سمجھ رہے ہیں وہ دکھائی تو نور کی طرح دیتا ہے, لیکن ہے کیا چیز؟ وہ توکل علی اللہ کا نور ہے. جو شخص بات کرتے وقت جانتا ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے, اس کو جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور عطا ہوا تھا, حصہ رسدی توکل کا نور ملتا ہے. اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جسمانی ظاہر کرنے والے لوگوں کو کیا پتا کہ نور چیز کیا ہوتی ہے؟ جسمانی نور تو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے خوبصورت چہرے والوں کو کے چہروں پر دکھائی دینا چاہیے, مگر اس نور میں کوئی حقیقت نہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے جسمانی حسن کے نور میں اور وہ اس نور میں جو اللہ عطا فرماتا ہے. اور یہ فرق دیکھنا ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھیں. آپ کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا. اب کوئی ادنا سی عقل رکھنے والا انسان بھی اس عبارت کو پڑھ کر ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا. بہت ہی جاہل اور کمینہ دشمن ہوگا, کوئی دہریہ خدا کے غضب کا مارا ہوا, جس کو ان باتوں میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت دکھائی نہ دے. کون کہہ سکتا ہے یہ الفاظ جس کا دل گہرائی کے ساتھ اس مضمون میں ڈوبا نہ ہوا ہو؟ خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی. یہ کیفیت یعنی اطاعت کی بات ہو رہی ہے, اس لیے اس کو یعنی نر کی بجائے مادہ لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے. جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی اس میں ہی ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے. اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت الرسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا. آج ہمیں جماعت میں اس کشش کی ضرورت ہے. آپ کے پیغام تو کتابوں کے ذریعے بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن جو پیغام آپ کا وجود پہنچائے اس سے بڑھ کر طاقتور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کی طرح یہ کشش آپ کے اندر ہوگی کہ جو کوئی دیکھے گا وہ بے اختیار چلا آئے گا. ایسی ما فوق الکرامت ثابت ہوئی. یعنی عام کرامتیں جو ہیں وہ بالکل معمولی باتیں ہیں، فقیروں پیروں کی تالیاں ہوا کرتی ہیں، مگر ان کرامتوں سے بھی بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ جو کوئی اسے دیکھے وہ بے اختیار چلا آئے. غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی تھی. اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونے سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو. اطاعت ہو تو ویسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو، غرض ہر رنگ میں ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی. الحکم جلد 5 فروری 1901. ایک دو منٹ میں اس عبارت کا ایک دو فقرے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 86-87 حاشیہ سے لی گئی ہے. جو شخص معرفت کا کچھ حصہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق کام کر رہا ہے، اور ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی بغیر اذن الہی کے کوئی تاثیر موافق یا مخالف ہمارے بدن پر نہیں ڈال سکتا. یہ گہرے طبابت کے راز ہیں، اور تمام دنیا کے علم شفا سے تعلق رکھنے والے لوگ خواہ وہ کسی نظام شفا سے تعلق رکھتے ہوں اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جب تک وہ نہیں جانتے کہ اذن الہی ہے، مگر یہ جانتے ہیں کہ جب تک جسم کی کوئی خاص وہ خاص کیفیت نہ ہو جو اسے جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایک پانی کی ضرورت مند کو آپ ڈھیروں پانی بھی پلا دیں ایک قطرہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اب اذن الہی کو تو نہیں جانتے، مگر یہ مہمہ ضرور دیکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ جسم اس پانی کو قبول ایک قطرے کو بھی قبول نہیں کرتا جو اس کے جسم میں سے گزر رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اذن الہی کا نتیجہ ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اس کے اذن کے بغیر، ایک قطرہ بھی اس کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو واقعتاً اللہ کا کلیتاً اختیار ہے. اس کے تابع ہوگے تو تم بھی وہ قطرے بنو گے جو تمام دنیا کے صحت مند نظام میں جذب ہو سکتے ہو، اگر خدا تم میں صلاحیت رکھے گا جذب ہونے کی، تو پھر تم جذب ہو سکو گے. پھر دنیا کا کوئی جسم تمہارا دفاع کر ہی نہیں سکے گا. یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو اس عبارت سے میں نے دیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان سب باتوں کو سن کر ان کی باریکیوں کو سمجھے گی، اور دنیا میں اس عظیم انقلاب کے قائل ہو جائے کے قابل ہو جائے گی جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.